الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے اور آج کل جو مکتوبات شریف چل رہے ہیں وہ حضرت کے اپنے مکتوبات ہیں جو ان نے اپنے شیخ کو لکھے لہٰذا اس میں جو مضامین ہو گئے بہت اعلیٰ ہو گئے یقیناً چونکہ اپنے اقوال ہیں البتہ اس سے پہلے والا جو مکتوب تھا مکتوب نمبر 4 وہ بہت مارکۃ اللہ راہ مکتوب اس لیے تھا کہ اس میں حضرت نے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا تھا اپنے شیخ سے جس کی پوری تفصیل بعد میں مکتوب نمبر 287 میں حضرت نے دی تھی اپنی تحقیق جس سے جو ہے نا ماشاءاللہ ہم سب کو بہت فائدہ پہنچا کیوں اس وجہ سے نقشبندی سلسلہ انتہائی نازک سلسلہ ہے ایک لحاظ سے بہت نازک سلسلہ ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں ایک لحاظ سے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اخلاص کا ایک زبردست ذریعہ ہے کہ اندر ہی اندر ہوتا ہے سب کچھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سینٹرل ایشیا میں حالات ناموافق مسلمانوں کے لیے ہو گئے تو وہاں نقشبندی سلسلے کے ذریعے سے بڑا کام ہوا کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا تو یہ مطلب اس کے فوائد اور برکات تھے لیکن سائیڈ ایفیکٹ میں بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں تو جو سائیڈ ایفیکٹس ان کے تھے مثال کے طور پر جو لوگ مخلص نہیں ہوتے تو وہ پھر اپنے مشہوری کے لیے ذرائع ڈھونڈتے ہیں تو جو ظاہری سلسلے ہیں جیسے چشتی سلسلہ ہے یا قادری ہے ان کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن نقشبندی کا کیسے پتہ چلے گا وہ تو سب کچھ اندر ہی اندر ہے اس وجہ سے وہ لوگ مطلب اس کو اپنے شہرت کے لیے بھی استعمال کرنے لگے نتیجہ ہوا کہ جو فائدہ تھا وہ مطلب اس میں نقصان کی صورتیں پیدا ہو گئیں تو حضرت کو اس کا ادراک ہو گیا تھا اور انہوں نے اسی وجہ سے اس خط کو لکھا اپنے بھائی کو مکتوب نمبر 287 جس میں حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی کہ کہاں کہاں پر گڑبڑ ہو سکتی اور اس گڑبڑ سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ حضرت نے اپنی دل کی بات اس میں لکھ دی مجھے جب پہلی دفعہ وہ خط میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا 400 سال پہلے حضرت نے کیسے آج کل کے حالات کا مطلب جائزہ لیا تھا اور وہ ساری چیزیں بتا دی تھیں جو آج کل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف خطرہ تھا غالباً اس وقت وہ ہو رہی ہیں ہاں جی اور اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں جو غلط نتائج ہے وہ بھی سامنے آ گئے تو میں بہت بڑا حیران تھا کیونکہ اس پہ میرے سوالات ہوتے تھے ذہن میں بڑے بڑے سوالات آتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیتا تھا میں حیران تھا میں نے کہا کیا بات ہے اس پر کیوں جواب نہیں دیا جا رہا اور سوالات بڑے بالکل وہ تھے تو جس وقت وہ میں نے وہ مکتوب شریف پڑھا تو بس مجھے یقین ہو گیا کہ سبحان اللہ کہ حضرت کو بھی یہی چیزیں مطلب جو ہے نا وہ آئی تھی سامنے اور انہوں نے اسی پہ رد کیا ہے تو اس وجہ سے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ اسی کے ذریعے سے ہمیں کتاب مل گئی اللہ کا شکر ہے حقیقت جذب و سلوک جو چپ گئی تو بہت سارے لوگوں کے دل زخموں پر مرہم رکھ دیا جن کو یہ شکایت تھی کہ شاید نقشبندی سلسلہ کے کچھ مسئلہ ہے تو وہ نقشبندیت کے خلاف ہو گئے تھے اور بعض تو تصوف کے خلاف ہو گئے تھے باقاعدہ کلم کلا اس قسم کی باتیں کرتے تھے مطلب یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں مجھ تک تو باتیں پہنچی بعد میں تو جس وقت یہ مکتوب شریف اور اس کا جو پر مبنی جو کتاب ہے وہ جب چھپ گئی تو الحمدللہ ان نے کہا جی آپ نے ہمارے زخموں کے اوپر مرہم رکھ دیا مطلب گویا کہ ہمارے اندازہ ہو گیا کہ سلسلہ میں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ کچھ شخصیات میں جن نے اس کو صحیح طور پہ نہیں لیا مس انٹرپریٹ کیا جس کی وجہ سے مسائل موٹی سی بات میں برس کرتا ہوں حضرت مجاہد صاحب ببانگ دہل کہتے ہیں کہ جذب آخری چیز نہیں ہے یہ ابتدائی چیز ہے قصبی طور پر، بعد میں وہ بھی طور پہ عطا ہو جاتا ہے، وہ الادہ بات ہے، وہ بعد میں عطا ہوتا ہے، لیکن سلوک طے کرنے کے بعد، اور سلوک طے کرنا لازمی ہے سب کے لیے. پھر انہیں محبین اور محبوبین کی زبردست تعریفیں فرمائی. تو اس کا یہ ماشاءاللہ مطلب فرمایا کہ جس نے جذب کو حاصل کیا کسی بھی طریقے سے لیکن سلوک طے نہیں کیا، وہ پہنچا نہیں ہے، انہیں کسی اور کو پہنچا سکتا ہے، وہ مشیحت کے قابل نہیں ہے، اس کو شیخ نہیں بنانا چاہیے. صاف صاف فرمایا. اب میں کیا کہوں، مطلب یہ ہے کہ دیکھو، اگر ہم کہتے ہیں میں غلط سمجھاؤں، نہیں وہ بھی سلوک طے کرتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی بات تھی، مطلب صرف میں غلط ہوتا نا، مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی، میرا غلط ہونا کوئی بڑی بات نہیں، مسئلہ کیا ہے، سسٹم کا ہے. تو اب وہ حضرات جو اس چیز کو مس انٹرپریٹ کر رہے تھے، ان کے اس پلیٹ فارم سے جوابات کیا آ رہے ہیں، اب ان جوابات سے آپ انداز لگائیں. جوابات یہ آ رہے ہیں کہ اس جذب بھی ہے، ہاں سلوک بھی ہے، ایک راستہ سلوک کا بھی ہے، ایک راستہ جذب کا ہے. اور جذب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لفٹ پہ چڑھے، اور سلوک کا مثال ہے جیسے سیڑھی پہ چڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پتہ چلنے کو انہیں سلوک کو صفر سے ضرب دیا ہے نا. ہاں جی، تو پھر تو بالکل کتاب واضح طور پہ ثابت ہو گئی، حضرت مکتوب شد فل فوراً ان کے اوپر ہو گئی نا، مہر ہو گئی. بہت بڑا حلقہ ہے، معمولی حلقہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم کہتے ہیں بھائی چلو کوئی بات ہی، کوئی قدرے میں، کوئی کوئی قدرے میں بیٹھا ہوا ہے، تو نام تو ہم قصدے نہیں لیتے کہ ہم خام خواہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر ذہنی مخالفت پیدا ہو جائے نا، پھر آپ لاکھ دلائل دیں، ان دلائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھر کہتے ہیں ہمارا مخالف ہے. تو پھر اس کے بعد وہ سوچتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نام نہیں لیتے. کیوں نام لے، بس ضرورت ہی کیا ہے، لوگ خود ہی پہچان لیں گے جب ان کے طریقوں کو دیکھیں گے، ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بلکہ کوئی بات ہے جو کہ چھپائی جا رہی ہے. اور ان سائڈ لائن چیزوں کو اتنی اہمیت دی گئی، ان سائڈ لائن چیزوں کو جس کا کسی بھی سلسلے میں کوئی مین رول نہیں ہے، مثلا کشفیات. ہاں جی، ہیلو، وعلیکم السلام. نہ نہ کہنا دا خود دا بیان وقت ہے، کہنا 12 بجے نہ والی 1 بجے پورے ٹیلی فون ٹائم نے دا بیان ٹائم. تو وہ پھر یہ ہے کہ کیا بات کر رہا تھا، ہاں کشفیات ہو گئے، توجہات ہو گئے، توجہات پہ فخر ہونے لگی، میری توجہ اتنی زیادہ ہے، میرے یہ کشفوں پر فخر ہونے لگے، وہ دل کی حرکت پہ فخر ہونے لگے، کُلم کُلا، یعنی مطلب گٹے کی جو بھی بات نہیں ہے، مطلب بالکل بڑے بڑے لوگ مجھے مطلب اس قسم کی باتیں کرنے لگے، میں خود ان میں مطلب اجتماعات میں شامل ہوا ہوں، اور باقاعدہ یعنی مطلب گویا کہ قابلیت اور قبولیت کا معیار کشف کو ٹھہرایا گیا. حالانکہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، تو کیا پاگل وہ ہو گئے، بزرگ بن گئے؟ آج تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، مطلب وہ سائڈ لائن کی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اصل چیز جو اصلاح نفس ہے اس کو بھول گئے. ایسے بھول گئے کہ جب میں نے یہ باتیں شروع کی تو انگلینڈ سے سوال آتا ہے، ایک نقشبندی بزرگ شیخ جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے، بعد میں تو الحمدللہ وہ طائب ہو گئے اور بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا، لیکن سوال آیا کہ آپ یہ نفس کی باتیں کہاں سے کر رہے ہیں، حدیث شریف میں تو دل کی بات ہے، حدیث شریف میں تو آیا کہ جس گوشت کا لوتڑا ہے اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، غلط اور اگر مطلب خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے، اور وہ دل ہے، آپ نفس کی باتیں کہاں سے کریں؟ میں نے کہا میں قرآن سے کر رہا ہوں. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قرآن پاک ہے، آیات مبارک ہے. اور میں نے کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں نقشبندی مشاہد جیسے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں, ان سے یہ باتیں لے چکا ہوں کہ حضرت تو تین چیزیں بتا رہے ہیں. نفس, آپ تو ایک کی بات کر رہے ہیں, وہ نفس, دل اور عقل تین کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا. پھر ان کو ہوش آ گیا, سوچ آ گئی, ماشاء اللہ پھر تو اللہ نے ان کو بہت نوازا. لیکن بہرحال ابتدا کی بات ہے. یہی سوال تبلیغی جماعت میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, میں بیان کر رہا تھا ادھر چپر والی مسجد میں, وہ کھڑا ہو گیا, کہتے آپ کیا بات کر رہے ہیں, نفس کدھر ہے, یہ تو دل کی بات ہے. تو میں نے ساری باتیں سمجھا دی, تو تبلیغی جماعت والوں نے اس کو بیٹھا, کہتے بیٹھو بابو سے بات صحیح کر, بیٹھو, اس کو بیٹھا دیا. تو اس کا مطلب یہ چیز اتنے زیادہ پھیل گئی تھی کہ وہ چیز جو صحیح چیز ہے تو وہ بالکل اجنبی لگ رہی تھی. اصلاح نفس والا یا اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. آپ تھوڑا سا غور کر لیں, قریبی میں پرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, قریبی لوگوں کی خط و کتابت دیکھیں, اس میں کہیں پر ہی نفس کی اصلاح کا سوال ہوتا ہے. مطلب یعنی تکبر کا, حسد کا, کینے کا, بغض کا, جن چیزوں کی اصلاح ہی تصوف ہے, ان کا کہیں ذکر ہے؟ کہا نہیں, میرا مراقبہ یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, بس اسی پہ بات چل رہی ہے, اور فلاں مقام اور فلاں مقام اور فلاں مقام, یہ باتیں چل رہی ہیں. مقامات کے اندر بات چیت کو بزرگی سمجھا جا رہا ہے. یہ والی بات میں نہیں کہتا مقامات ہیں ہی نہیں, میں نہیں کہ مقامات ہیں ہی نہیں, لیکن مقامات کی باتیں اس طرح نہیں کی جاتی, کیونکہ مقامات جو ہے گفٹڈ ہوتی ہیں, اور انسان کا عمل یعنی جو اس کو ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے, جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے, نتیجہ اعمال کی بنیاد. مثلا آپ جھوٹ بولتے ہیں, بے شک آپ اپنے لیے کون سا مقام سمجھے, لیکن گئے آپ لعنت اللہ الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے. اور اگر مطلب حسد کیا تو جو قرآن پاک میں باتیں ہیں اور جو احادیث شریف ہے وہ آپ کے اوپر لاگو ہو گئی, بے شک آپ کتنے بڑے مقام پر اپنے آپ کو سمجھیں, کیا فائدہ؟ یعنی مطلب گویا کہ آپ تصوف کو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں, حالانکہ تصوف تو شریعت پر لانے کا ذریعہ ہے. اب شریعت کہہ رہا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہیں ہونا چاہیے, اب کہتے نہیں میرا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غلط بات ہے. ہاں جی, نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے. جو ڈرتا ہے وہ کچھ آگے بڑھتا ہے, جو انہیں ڈر ہو جاتا ہے وہاں مسائل ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, بہت پریشانی کی باتیں. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مسائل تھے. اللہ کا شکر الحمدللہ اس مکتوب کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا, الحمدللہ. تو ابھی شروع کرتے ہیں دوسرا مکتوب, مکتوب نمبر 5. یہ بھی حضرت کا اپنا مکتوب ہے, ماشاءاللہ. متن فارسی میں ہے, لہٰذا شاید بیان کرنے میں فائدہ نہیں ہوگا, اگرچہ برکت کے لیے آپ انسان پڑھ سکتے ہیں. حضور کا حقیر خادم عرض کرتا ہے کہ ایک رسالہ حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس و تعالیٰ اسرارم کی طریقت کے بیان میں لکھ کر ارسال خدمت کیا گیا ہے کہ حضور کی نظر مبارک میں آئے گا, ابھی مصورہ ہی ہے, چونکہ خواجہ برہان الدین علیہ رحمت جلدی روانہ ہو گئے, اس واسطے سے ہی نقل کرنے کی فرصت نہیں ملی. حقسار کا خیال ہے کہ اس رسالے کے ساتھ اور علوم بھی ملائے جائیں. یہ اصل میں حضرت کوئی علمی مضمون ماشاءاللہ اپنے شیخ کو بھیج رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ایک شخص ہے, اس کو اگر اللہ پاک ابدیت نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے معرفت ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں عرض کروں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو, حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں نفس، عقل اور قلب، اس کو حضرت نے تین لطائف کا نام دیا. یہ تین لطائف اور اصل میں تین نظام ہیں. اور حضرت نے فرمایا کہ قلب کا اثر سارے جسم پر ہے، لیکن اس کا جو مرکز ہے وہ یہ دل ہے. اور عقل کا سارے جسم پر اثر ہے، لیکن اس کا جو مرکز ہے دماغ ہے. اور نفس کا اثر سارے جسم پر ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے، جو اس کا جو مرکز ہے وہ جگر ہے. اور اصل اصلاح ان تینوں کی ہوتی ہے. نفس جو ہوتا ہے یہ پہلے نفس ہمارا ہوتا ہے قرآن اصطلاح میں، اور جب اس کی کچھ اصلاح ہو جائے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اگر اصلاح اس کی مکمل ہو جائے تو پھر اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو جو نفس کی اصلاح ہے جب یہ مکمل ہو جاتا ہے، اسی کو ہی بزرگوں نے سیر اللہ کہا ہے. سیر اللہ یعنی یوں سمجھ لیجئے، نفس کے راستے سے اللہ کے راستے پہ بڑھنا. پہلے انسان نفس کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، ساری چیزیں نفس کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، خواہشات کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے نا مطلب وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے لگتا ہے. تو اس کو سیر اللہ کہتے ہیں. جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا اس وقت یہ سیر اللہ جاری رہے گی، اور جب بھی مکمل ہو جائے تو ہم کہہ دیں گے سیر اللہ مکمل ہو گیا، یعنی نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا، اب یہ اللہ کے راستے پہ پڑ گیا ہے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. میں نے آج کی جو باتیں کی ہیں نا یہ بہت بنیادی نچوڑ ہیں، اگرچہ باتیں پرانی نہیں ہے، پرانی ہے لیکن نئے الفاظ کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح آج کل کے حالات کے لحاظ سے سمجھ آئے کہ بنیادی بات ہے کہ انسان پہلے نفس کے پیچھے چلتا ہے، نفس کی بات مانتا ہے عاجلہ کی وجہ سے. عاجلہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. اور پھر جب اس کی اصلاح کی کوشش شروع ہو جاتی ہے تو یہ گویا کہ نفس کی باتوں کو چھوڑنا شروع کر لیتا ہے، نفس کے جو اثرات ہے اس سے جو ہے بچنا شروع کر لیتا ہے. نتیجتاً ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہ نفس کے اثر سے نکل جاتا ہے، نفس کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے. تو سیر اللہ اسی پورے راستے کو کہتے ہیں، اور اس کی تکمیل پہ نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. حضرت نے اس کے 10 مقامات کم از کم بتائے، عدم مجرد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مقامات کو تفصیل کے ساتھ طے کرنا سب کے اوپر لازم ہے. اور وہ کیا ہے؟ مقام توبہ ہے، مقام نیابت ہے، مقام قناعت ہے، مقام ریاضت ہے، مقام تقویٰ ہے، مقام صبر ہے، مقام زہد ہے، مقام توکل ہے، مقام تسلیم ہے، مقام رضا ہے. یہ 10 مقامات طے کرنے پڑیں گے سب کو، اور یہی سیر اللہ ہے. اس کے بعد جس وقت سیر اللہ تکمیل ہو جاتی، پھر اس کے بعد سیر فی اللہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام شروع ہو گیا. یہاں تک یہ نفس سے نکل رہا ہے، نفس کے اثر سے نکل رہا ہے، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے یہ اپنے نفس کو چھوڑ رہا ہے. اور جب چھوڑ لیا اب اس کے بعد دو راستے بن جاتے ہیں، یا پھر یہ کر اللہ اس کو اسی پہ رکھ لیتے ہیں، اب کرو موت تک یہی چیز کرو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور یا پھر یہ کہ ان کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں لوگوں کی طرف، جس کو فنا کے بعد بقا کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہ سیر فی اللہ ہے. اب یہ سیر فی اللہ جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک تو پہنچنا ہمارے لیے وہ نہیں ہے، ممکن نہیں، لیکن یہ کہ آپ کی جو کوشش ہے وہ اللہ تک پہنچنے کی لی جا رہی ہے. تو یہ مطلب، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ تین مطلب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، مطلب اس کو معتدل کرنا ہوتا ہے. قلب کو قلب سلیم بنا ہوتا ہے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا ہوتا ہے، عقل کو عقل فہیم بنانا ہوتا ہے. فہیم عقل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو جان لے، پہچان لے، سنت کو سمجھ لے. سنت کیسے کہتے ہیں؟ اور سنت کے مطابق کام کرنا کیسے کہتے ہیں؟ یہ مطلب عملاً اس کو مطلب اس کے اوپر کل جائے. یہ کیا چیز، یہ تعریف جو میں کر رہا ہوں نا، یہ اصل میں حضرت خواجہ بہاءالدین، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا عوارض المعارف میں، نفس قابو ہو، عقل سنت، سنت کا فہیم ہو، فہیم سنت ہو، اور قلب سلیم، تین یہ چیزیں، تین چیزیں. کیونکہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ کا ریفرنس بھی مل گیا کہ کہاں سے لیے، سمجھ میں آئے نا بات، یہ عارف عوارف المعارف میں سے لیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بزرگوں نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنے بزرگوں کے تحریرات کو اور ان کے جو ہے نا یعنی ان کی تحقیقات کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. تو خیر بہرحال یہ کہ یہ پھر حضرت شاہ اللہ علیہ وسلم کی تحقیق سن لیں. فرمایا جب یہ تین چیزیں معتدل ہو جاتی ہیں اور تکمیل ان کی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے دو لطائف اور مل جاتے، وہ کھل جاتے. ان میں سے ایک لطیفہ روح ہے اور دوسرے لطیفہ سر ہے. یہ بھی وہ لطیفہ روح جو ہمارے سینسنگ والا نہیں، بلکہ یہ بھی سسٹمز ہیں. اور وہ کیا ہے، لطیفہ روح کے ذریعے سے قلب ملائے اعلیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے. جو ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے اس کا اثر دل پہ پڑ رہا ہوتا ہے، تو معرف اس کے ذریعے سے آتی رہتی. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ جب تک یہ تین نہ ہو تو معرف آئیں گی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس وقت تک آپ جتنے بھی معرف کا بیان کریں وہ دوسروں کے معرف ہوں گے. دوسروں کے معرف تو کتابوں میں ہیں. اور کل ہی غالباً وہ مثنوی شریف میں بتایا نا کہ دوسروں کے معرف کو اور ملفوظات کو سنا سنا کر لوگ بزرگ ہے نا بات. اور یہ مرض آج کل بہت پھیلا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ معرف جو عطا ہوتے ہیں اس کے ساتھ عطا ہوتے ہیں، کہ قلب کا تعلق مطلب لطیفہ روح کے ذریعے سے ملائلہ کے ساتھ مل جائے، پھر وہاں سے معرف آتے رہتے ہیں. دوسری طرف عقل کا تعلق بھی ملائلہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس سے لطیفہ سر پیدا ہو جاتا ہے. یہ لطیفہ سر جو ہوتا ہے اس سے فراست آتی ہے، یعنی اب یہ مومنانہ بصیرت سے فیصلہ کرتے ہیں، مطلب عام عقل سے فیصلہ نہیں کرتے، مومنانہ بصیرت سے فیصلہ کرتے ہیں. اس کا فیصلہ اور ہوتا ہے، عام لوگوں کا فیصلہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کل والے معاملے میں شرح صدر ہے اور اس معاملے میں فراست ہے. ہاں جی، تو اب یہ جب چیزیں حاصل ہو جائیں تو اب یہ ہوتا تو لوگوں کے اندر ہے، لیکن ان کا تعلق ملائلہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ شخص جو ہوتا ہے یہ پھر ماشاءاللہ. تو یہاں پر بھی جو علوم عارف کا حضرت نے ذکر کیا وہ یہ فرمایا کہ میں نے اس پر کچھ لکھا ہے تو میں نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ ذرا مہربانی کر کے اس پر نظر ڈالیجئے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. اپنے شیخ کو لکھا ہے. ہاں جی، ایک دن رسالہ سلسلہ الحرار نظر سے گزرا، اس وقت دل میں یہ خیال ہے کہ حضور سے عرض کروں کہ حضور اس سلسلہ کے بعض علوم کے بارے میں کچھ لکھیں یا فقیر کو امر کریں تاکہ اس کے بارے میں کچھ لکھنے لکھے. یہ ارادہ نہایت پختہ ہو گیا کہ اس سلسلہ میں اس مسودہ کے بعض علوم فائز ہوئے، اللہ کی طرف سے قل پر وہ فائز ہوئے. اللہ اکبر. یہ رسالہ سلسلہ الاحرار جو ہے عارف باللہ حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ خود اپنی روایات کی شرف فرما کر اس کا نام سے سلسلہ الاحرار رکھا تھا. یہ تصنیف آپ کی مصنفات غامضہ دقیقہ میں سے ہے. اس میں آپ نے توحیدی علوم و معارف بیان فرمائے ہیں. حضرت امام ربانی کو سرو اپنے شیخ مکرم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض گزار ہے کہ آپ کی تصنیف فرمودہ رسالہ سلسلہ الاحرار کا مطالعہ کیا تو فوراً خیال ہے کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ دقیق مسائل کے متعلق آپ مزید میں نے اس کی تشریح شرح کچھ لکھے یا فقیر کو ان کے بارے میں کچھ لکھنے کا حکم فرمائے تاکہ اس رسالے کے معارف کو شریعت مطہرہ کے ساتھ تطبیق دیا جا سکے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے التکشف عن مهمات التصوف. اس میں تصوف کے جو معارف ہیں وہ تصوف کے جو اصطلاحات ہیں ان کا جو ہے نا وہ تطبیق یعنی قرآن و سنت کے ساتھ کی گئی ہے. کیونکہ قرآن اور سنت جو ہے نا ایک ہوتا ہے براہ راست امر اور ایک ہوتا ہے اس سے ماخوذ امر یعنی علم، یعنی اس سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کچھ علوم کو جنریٹ کر لیتا ہے. ہاں جی، تو اسی طرح مطلب لطائف علمیہ مطلب وجود میں آتی ہیں، یعنی قرآن کی اور احادیث شریفہ کی، اس سے ماشاءاللہ یعنی مزید علوم وہ آتے رہتے ہیں. تو یہ حضرت نے کچھ اس قسم کی بات کی، جیسے تکشف ہے نا، یعنی اس قسم کا مطلب جو ہے نا اس کی تطبیق یعنی کی جا سکے. فقیر کہہ رہا تھا، پختہ ہو گیا تھا اس اسلام میں، اچانک تجدید دی شامل حال ہوئی اور رسالت طریقت خواجہ نقشبندیہ کے بعد مکشوفات فقیر پر فائز ہوئے، جس کو معرض تحریر میں لایا گیا. وہ مکشوفات رسالت زہرہ کے بعض علوم پر مشتمل ہیں، جن میں آپ کے تصنیف فرمودہ رسالے کے معارف کو شریعت کے ساتھ تطبیق دی گئی ہے. اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو فقیر کے اس مسودہ کو اپنے رسالہ سے زہرہ کا تکملہ بنا دے یا اس کے بعض مناسب علوم کو چھانٹ کر اس کے ساتھ ملا دے. حضرت نے ملک کے لے کر اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں وہ آتی ہے چیز اور قلب پر فائز ہوتی ہے کسی بزرگ کے، اس سے اوپر لیول کی اصلاح ہو جاتی ہے، اوپر لیول کی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن نیچے لیول کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو بات سمجھ آ چکی ہوتی ہے لیکن نیچے والے لوگوں کو تو بات سمجھ نہیں آتی، تو ان اشکالات کا جواب دینا یعنی اس دور کے کچھ حضرات کو جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا دے باقیوں کو. یہ مطلب علمی طور پر یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بعض کتابوں کے 40-40 جلدوں میں شروعات ہوئی، مطلب یہ ہے مطلب. ہاں جی، یہ کنز الدقائق ہے نا، اس کی کتنی شرح ہوئی ہیں، بہت مطلب ان کی کافی شرح ہوتی ہے. یہ اس طرح نور الانوار ہے، اس طرح دوسرے کتب ہیں، یہ ان کے شروحات مطلب آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی بعد میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنے وہ نہیں ہوتی جان کہ مطلب وہ اس کو براہ راست سمجھ سکے، تو ان کے ساتھ مطلب یعنی کمپیٹیبل بنانے کے لیے کچھ ان کے اصطلاحات کو لے کر ان کے اصطلاحات میں اس چیز کو وہ سمجھا دیا جاتا ہے. تو یہ عموماً یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دو ربائیوں کی شرح خود ہی تعریف فرمائی تھی. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ نے اس شرح کی مزید تشریح و توضیح فرمائی، اس کا نام شرح ربایت. یہ شرح غالباً 1013 ہجری میں مرتب فرمائی. ہاں جی، وہ کیا ربائیات ہیں؟ سبحان اللہ زہ خدائے متعال، علی ز تصور مبرہ اس خیال، از نور لطائف تش لطائف زمار مشحون، وسر سرائشتش جہاں مالا مال، گوئند وجود کون کون است حصول، نور اے بجز از کون نکردہ است قبول، واللہ کی دری پردہ لسان الغیب است، بر طبق قواعد است بر وفق اصول. بشناس کی کائنات رو در عدم ان، بل در عدم استاد ثابت قدم ان، دی کون معلق از خیال و وہم است، باقی ہمگی ظہور نور قدمن. یہ مطلب دو ربعیات کی شرح خود حضرت خواجہ صاحب نے تحریر فرمائی تھی. بعد ازاں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تین ربعیات کی شرح فرما کر توحید وجودی اور شہودی کے علوم معارف کو باہم ملا کر شریعت حقوں کے ساتھ تطبیق دے دی تھی. ان تشریحات میں شریعت اور طریقت کے حقائق و مسائل کو واضح فرمایا گیا ہے، اور تصوف کے مشکل ترین اصطلاحات مثلا کون، حصول، وجود، ثبوت، تعینات، تنزلات، اعیان ثابتہ، تجدد امثال، ہمہ وسط، ہمہ از وسط وغیرہ کو دل نشین انداز میں بیان فرمایا گیا ہے. مطلب یہ اصل میں مطلب اس پہ کام ہوا. اصل میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کا مطلب یہ کہ کچھ حضرات نے اپنے وقت میں تشریح کی تھی، جیسے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ یہ مطلب دی، اور یہ کافی عرصے تک جو ہے نا خانقاہوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی. اور یہ باقاعدہ یہ جو ہے نا یہ فتوحات مکیہ یہ کتاب اور خصوص الحکم یہ جب پڑھائی جاتی، تو یہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضرت سے پڑھ رہے تھے حضرت جو ہے نا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ، تو ان سے پڑھ رہے تھے، تو ان کا نسخہ ذرا پرانا تھا، اسی فصول حکم کا نسخہ پرانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نسخہ ذرا پرانا ہو چکا ہے، تو میرا نسخہ ہے، میرے پاس تازہ نسخہ ہے، تو وہ ذرا اچھا ہے تو میں لے آؤں، یعنی مطلب آپس میں سے آسانی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ تو حضرت نے اس طرح رواں انداز میں کہہ دیا کہ ہاں آپ کا نسخہ تو اچھا ہوتا ہے، بس صرف اتنا کہا اور آگے بڑھ گئے پڑھاتے رہے۔ تو خواجہ صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے، لیکن صاحبزادہ صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ تو مزاج شناس تھے حضرت کے، وہ ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب پتہ بھی ہے کہ یہ کیا فرمایا حضرت نے؟ کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ ناراضگی کا اظہار ہے، جس پر جو ہے نا وہ شیخ ناراض ہو جائے وہ بھی، ہاں جی تو پھر تو بڑا مسئلہ۔ تو حضرت نے فوراً معافی مانگی، تمام حل نہیں ہوا، پھر معافی مانگی، پھر نہیں ہوا، حتیٰ کہ رونا شروع کر لیا، پھر بھی حل نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت نے حضرت کے جوتے کو، اپنے جوتوں کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے جو ہے نا معافی مانگی، روتے رہے۔ اتنے میں جو صاحبزادہ صاحب تھے ان نے کہا کہ حضرت اب معافی کر لیجیے گا، بہت ہو گیا، تو پھر ان کی سفارش میں معاف کر دیا اور ساتھ ہی اجازت بھی دے دی، اور پھر میں یہ آپ کے تکمیل کے لیے کیا تھا، تکمیل کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجاہدات دو قسم کے، ایک فزیکل مجاہدات اور دو نفسیاتی مجاہدات، وہ نفسیاتی مجاہدات جو ہے فزیکل مجاہدات سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، نفسیاتی مجاہدات یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، فزیکل مجاہدات جو ہے وہ تو انسان کے جسم پر ہوتے ہیں، جو نفسیاتی مجاہدات ہیں وہ تو انسان کے اندرون پہ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ مسئلہ، جیسے شیخ کسی سے ناراض ہو جائے تو یہ کوئی معمولی مجاہدہ، مطلب یہ تو بالکل جان پہ بات آ جاتی ہے، تو یہ والا مجاہدہ لے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد تو یہ اصل میں وہ کتابیں وہ پڑھائی جاتی تھیں، لیکن اس سے بعد کے لوگوں نے کچھ سے کچھ بنا لیا، جیسے وحدت الوجود سے فلسفہ بنا لیا، وحدت الوجود ایک حال تھا اور حال کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، کیوں اچھا تھا وہ بتاتا ہوں، حال کے لحاظ سے اس لیے اچھا تھا کہ فنا جب حاصل ہوتا ہے، فنا جب حاصل ہوتا ہے تو فنا سے واقعتاً جو دل ہے وہ دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اگر صحیح معنوں میں فنا حاصل ہو جائے، دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت سے ایک دفعہ پاک ہو جائے نا، ایک دفعہ بھی، تو اس نے گویا کہ اس چیز کو ٹچ کر لیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز جب تک حاصل نہ ہو تو اس وقت تک تو اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا، مطلب کہ کیا چیز ہے وہ، لیکن جب ٹچ کر لے تو پھر جو ہے نا مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کے کیا اثرات ہیں اور کیا مسئلہ ہے، وہ جو بوجھ تھا وہ ہٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب جس وقت دوبارہ واپس لایا جاتا ہے، یعنی وہ جو علوم اٹھائے جاتے ہیں کسی سے اور سمجھ میں نہیں آتا اور بالکل اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی سامنے نہیں ہوتا، خود بھی نہیں ہوتا، کوئی اور بھی نہیں ہوتا، تو اس کے بعد جب ان کو کام کے لیے واپس لایا جاتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو پہلے سے چونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی وجہ سے وہ چیز اندر آئے تو فوراً یہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام کرنا شروع کر لیتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، یعنی گویا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو نور کا احساس ہو جاتا ہے تو ظلمت کا ادراک ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ظلمت کو فوراً دور کرتا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا آپ دیکھو گے نا، ان کے یعنی اگر کچھ کو ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر کیا حال ہوتا تھا، یعنی وہ جو چمن مطلب جس کو کہتے ہیں وہ باغ والے واقعہ، کہ وہ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ مجھے باغ میں صدقہ کرتا ہوں کیونکہ اس نے میں نماز کو میں مشغول کر دیا، مجھے نماز میں مشغول کر دیا، یعنی مطلب نماز میں یعنی اس میرا دل اس میں مشغول ہو گیا، یہ تو میرے کے لیے اب قابل نہیں ہے، تو بس میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ اب یہ کس کو یہ چیز ہو سکتی ہے، آج کل ہو جائے نا، ہاں جی یہ اس لیے ہو سکتے کہ انہوں نے دیکھا تھا، ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے اب سسم کی صحبت کی برکت سے۔ تو اگر کسی کو اس قسم کا حال عظیم نصیب ہو جائے کہ وہ خود اپنے تمام چیزوں سے خالی ہو جائے، تو ایسی صورت میں جب وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ علم تو ان کو ساری چیزوں کا ہو جاتا ہے کہ آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، موسم بھی ہے، اچھے بھی ہے، برے بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، ساری چیزوں کا پتہ، لیکن ان کو بنیاد کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے ان تمام چیزوں کی. لہٰذا اب وہ اس طرح نہیں رہتا. تو یہ گویا کہ جو وحد الوجود کا جو حال ہے یہ صفائی کے لیے ہے, ذریعہ ہے, اور جس کو اس ذریعے سے وحد الشہود پھر حاصل ہو جائے اور وہ ماشاء اللہ الہیت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر ماشاء اللہ اس کی باقی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. تو ایک عالی حال ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو فلسفہ بنا دیا پھر سوالات اشکالات ان کے جوابات کون دے گا, پھر تو بات زندگی تک چلی جائے گی. اب حضرت جو عارف باللہ تھے, حضرت دین ابن عربی رحمۃ, وہ تو عارف باللہ تھے, لہٰذا ان کا تو یہ مطلب نہیں تھا. لیکن لوگوں نے پھر بعد میں اس کو فلسفہ بنایا, نتیجتاً گمراہی ہو گئی. تو حضرت کو پھر ان چیزوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھانا پڑا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو, ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھانا پڑا تاکہ باطل سے حق جدا ہو جائے. یہ اصل میں بنیادی بات تھی. تو یہ گویا کہ رباعیات جو لکھی تھی ان میں یہ چیزیں بیان کی گئی تھیں, اور حضرت نے ان کو پھر معارف, ان کے جو معارف تھے وہ کول کول کے بیان کر دیا. حضرت کے مکتوبات میں وہ چیزیں بکری ہوئی ہیں, مطلب مختلف مکتوبات شریف میں حضرت نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اللہ اکبر. خواجہ برہان نے اس مدت میں اچھا کام کیا ہے, اور تیسرے سیر سے بھی جو مقام جذبہ کے مناسب ہے حصہ پا لیا ہے. حضرت امام خواجہ کی سفارش کے ساتھ ان کے باطل مقام کی طرف کہ وہ تیسرے سیر سے حصہ پا رہے جو کہ مقام جذبہ کے ساتھ مناسب ہے. خواجہ برہان کا ذکر دوم حصہ نہم کرامت ہفتم میں آتا ہے. سیر سے تیسری سیر کو اصطلاحی طریقت میں سیر ان اللہ باللہ کہتے ہیں, وہی ابھی سیر فی اللہ والی بات ہے نا. یہ تین اس میں آتی ہے, سیر فی اللہ میں آتی ہے. ہاں جی, یعنی جو ہے نا مطلب اس کے بعد سیر ان اللہ باللہ, یہ تیسرا سیر جو کہ حرکتی علمیہ سے عبارت ہے. یعنی اس سیر میں سالک کو علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف اور اسفل سے اسفل تر کی طرف لایا جاتا ہے. یہ نزول ہے. ہاں جی, مطلب یہ کہ اعلیٰ سے مطلب وہ جو ہے نا معرفت حاصل ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کی, اس کے بعد وہ چیزوں کی معرفت کراتے ہیں. تو چیزیں تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں نا, اسفل ہے نا. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ جب نیچے آتا ہے تو ان کو چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ بات ہے کہ علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف اور اسفل سے اسفل تر کے, اس قسم کے صاحب دولت خوش نصیب کو جب عروج کے بعد نزول ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جس طرح سے تم خود آئے ہو واپس جا کر اس طرح سے میرے دوسرے بندوں کو بھی میرے طرف لاؤ. ٹھیک ہے نا. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب کے ایک مرید تھے, شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا تھا جب وہ ظاہر زندہ تھے, ہمارے گھر تشریف لائے تھے. تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مولانا ایک باریک تار ہے, اس پر چلنا بھی محال ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس پہ کیسے کوئی کیسے چلے گا. کہتے میرے سامنے حضرت اس پہ چلے بھی گئے اور پھر ہنستے ہنستے اس سے واپس بھی آ گئے. یہ وہی چیز ہے. یعنی مطلب یہ کہ یعنی سیر الی اللہ, پھر اس کے بعد سیر ان اللہ باللہ, مطلب جو ہے نا وہ واقعی واپس جو ہے نا مطلب وہ واجب اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. یہ سالک مسند تلقین و ارشاد پر فائز ہو جاتا ہے. اس کو تمام تر توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے, لیکن باطنی طور پر اس کو مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی بھی گرفتاری نہیں ہوتی. مخلوق سے بالکل دل ہٹا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. لوگ ان کو اپنے اندر شامل سمجھتے ہیں, اور لوگوں کی ان کے ساتھ اس لیے مناسبت بھی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, لوگوں کی تمام چیزوں کو پھر وہ جان بھی سکتا ہے کیونکہ ان کے درمیان ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. اچھا, بلکہ مقام مشاہدے سے باریاب ہوتا ہے. اس کے وجود کی برکت سے مخلوق خدا نفس کے اندھیروں سے نکل کر خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں. سیر اللہ خدا تک رسائی حاصل کرتی رہتی ہے. یہ ہے مکتوب نمبر 5. تو ماشاءاللہ, یعنی لا الہ الا اللہ, یعنی ان حضرات نے بڑی محنتیں کی, لیکن دیکھ کے میں آپ کو بتاؤں, یہ حضرت کا جو مکتوب ہے میں اس کے معارف کو اس انداز میں بیان کروں کہ دیکھو میں کتنا جانتا ہوں. तो ये क्या है, ये अपनी प्रमोशन वाली बात है। हाँ जी, और मैं अगर इसलिए ये बयान कर लूँ कि लोगों को उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल जाए कि असल बात क्या है, तो सुभान अल्लाह, ये फिर एक खिदमत, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए तो बड़ी बात। तो हमें मकतूबात शरीफ को इस माने में लेना चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, असल तो शरीयत है, असल तो शरीयत है। शरीयत को जानना, शरीयत को मानना, शरीयत पे अमल करना, ये चीज़ें हैं हमारी असल, ये बाकी चीज़ें इसी के लिए हैं। तो हम लोग जिस वक्त कोई चलना शुरू कर लेता है, उनको फिर इश्कालात भी होती है, मुश्किलात भी होते हैं, उन मुश्किलात का हल भी होता है। तो उन मुश्किलात का हल जिसने बताया होता है, तो फिर उसी में इंसान तलाश करता है। हाँ जी, वो एक साहब ने मुझे कहा, जी ये फलाँ ने ये चीज़ें क्यों लिखी है। मैंने कहा, यार तुम्हारा बड़ा हौसला है, हम तो जब कोई मसला हो जाता है, जब किताबें ढूंढते, जब नहीं मिलती, तो इसका टेंशन होता है कि मुझे हमें क्यों मिलने लगी, और आपको कहते हैं फलाने क्यों लिखी, आपको गोया ये मिजाज ही लग रहा है कि गोया इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम तो कहते हैं अभी पूरा नहीं हुआ, हम तो मतलब जब इसकी तलाश में लगे रहते हैं, तो जब नहीं मिलता तो कहते हैं जी क्यों नहीं मिल रहा, मतलब कहाँ पर होगा। तो असल बात यह कि जिसकी वाकई मसला पेश आया होता है ना, वो फिर उसके लिए मरमार फिर रहा होता है, और वो मतलब तलाश करता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए मकतूबात तो ख़जाना है, लेकिन जिनको ना इस ये चीज़ चाहिए, ना उसका परवाह है, तो उनके लिए फिर मकतूबात में क्या होगा। वो तो यहाँ पर आते हैं बाहर लोग, वो बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। वो मेरे पास एक साहब आए, इधर सामने बैठे हुए थे, और मैं इस तरह मकतूबात उन दिनों में गालिबन शायद इब्तदाई दिन थे क्या, तो उसने मुझे फिर व्हाट्सएप पे लिखा कि आप क्या सबको शेख बनाना चाहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा आपके लिए नहीं, बस मैंने साहब के, मैंने कहा आपके लिए नहीं, आप इसको न सुने। तो जिसको ज़रूरत होती है उनके लिए तो बहुत बड़ा इलम है, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं होती तो फिर ना पढ़े उसको। हज़रत शाहउल्लाह रहमतुल्लाह ने किताब लिखी अल्ताफुल कुद्स, उसमें हज़रत ने जो आखिरी चैप्टर लिखा है ना, उसमें लताइफ़ खफ़िया है, उसमें हज़रत ने इब्तिदा में बात ली है, जिसको समझ ना आए उसको ना पढ़े, जिसको समझ ना आए उसको ना पढ़े। उसकी वजह है कि वो खामखा कन्फ्यूज होगा, परेशान होगा। वह जिसने पहले सब कुछ पढ़ा है और उसको यानी मुश्किलात आ चुकी हैं, उनको मज़ीद तलब है कि वो भी हल हो जाएँ, तो लताइफ़ खफ़िया के ज़रिए से बहुत सारे उलूम माशाल्लाह हज़रत ने उसको समझाया। लेकिन जिनको चीज़ें सामने ही नहीं आई, तो उनको क्यों पढ़ाएं, उसकी ज़रूरत ही क्या है। हाँ जी, असल में यही वो बारीक चीज़ है जिसको न समझने से लोग कन्फ्यूज होते हैं, कि कुछ लोग इसको बहुत ज़बरदस्त समझते हैं और ज़रूरी समझते हैं, और कुछ लोग इसको बिल्कुल ही वो गैर ज़रूरी समझते हैं, और समझते हैं कि पता नहीं क्यों ये चीज़ें मौजूद है। तो उसकी वजह ये कि सबके लिए है नहीं, सबके लिए है नहीं। अगर मैं कहूं कि सबके लिए जो चीज़ है वो है हज़रत तानवी रहमतुल्लाह का मवाइज़ और मलफूजात, उसकी वजह कि आजकल के दौर के लिए हैं, उसमें तकरीबन हर किस्म के शख्स के बारे में कुछ है जो उनके जहन में है, वो उनके बारे में वो करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे आवाम को भी फ़ायदा होता है, ख़वास को भी फ़ायदा होता है। हज़रत मौलाना रोशन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनने हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि आपकी मुजद्दिदियत का हमें यकीन हो गया, क्योंकि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का फेज़ ख़वास तक पहुँचा, अवाम तक नहीं पहुँचा, जबकि आपका फेज़ अवाम ख़वास तक भी पहुँचे, अवाम तक भी पहुँचा। लिहाजा इस दौर के लिहाज से आप मुजद्दिद हैं। ये उनका खलीफा है, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का खलीफा है, वो कह रहा है। तो मतलब ये कि ये जो चीज़ है कि जिससे सबको फ़ायदा पहुँच रहा है, वो ये बात है। वही असल में ऐसा हुआ था कि एक साहब थे, हमारे दोस्त थे, डॉक्टर है, तो उस वक्त मैट्रिक में थे, लेकिन चूंकि इल्मी ख़ानदान है तो उसके मुताला बहुत ज़्यादा था, मेरा मुताला था, लेकिन वो मेरा मुताला जो था वो यानी बाकायदा नहीं था, जो किताब मिल गया पढ़ना शुरू कर लिया, मतलब उसमें ये वाली बात नहीं थी कि तरतीब के साथ कोई पढ़ चुका हो, ऐसी बात नहीं थी। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं बाकायदा मुताला करना चाहता हूँ लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, मतलब क्या है आपकी का ख्याल में। तो उसने मुझसे सवाल किया, आप इल्म चाहते हैं या इस्लाह चाहते हैं? हाँ जी, बड़ा टेक्निकल सवाल है। आप इल्म चाहते हैं या इस्लाह चाहते हैं? अगर इल्म चाहते हैं तो मेरे पास उलमा की पूरी पूरी किताबों के सेट्स हैं, उनमें से कोई सेट आपको दे दूँगा, तो उनको पढ़ना शुरू करें तो जितना इल्म उसमें होगा वो आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस्लाह आप इस्लाह चाहते हैं, फिर हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ और मुल्फूज़ात पढ़ना शुरू कर लें। तो मैंने कहा कि इल्म तो अपने वक्त पे हासिल हो जाता है लेकिन इस्लाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बग़ैर इस्लाह के तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो मुझे यही चीज़ चाहिए। तो उसने मुझे हज़रत के एक जिल्द दे दी मवाइज़ की, उसमें जो पहला जिल्द था ना, पहला जो बास था उसका नाम था अल इस्तिग़फ़ार, अल इस्तिग़फ़ार, वो मुझे अभी तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला बास आप यकीन कीजिए कि मैंने तकरीबन एक ही मजलिस में शायद पढ़ा होगा, दो तीन घंटे का बयान था, लेकिन वो ऐसा है कि जब इंसान शुरू करते फिर रोक नहीं सकता। खैर वो मैंने पूरा किया तो उसके पढ़ने के दौरान कई गुनाहों से तौबा करने की तौफीक हो गई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतना असर कि एक वाज आप पढ़ लें और आपको इतने सारे गुनाहों से तौफीक हो जाए तौबा करने का, तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने उनसे और भी ले लिए और बल उनको उनसे लेकर फिर वापस करता रहा, इस तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे सेट मंगवाए 20 जिल्दों का, जो अलिफ़ा वाले जो मतलब होते हैं कराची है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंगवाया, इस तरह मलफूजात का भी मंगवाया माशाल्लाह, लेकिन उस वक़्त मैं उनसे ले रहा था। खैर ऐसा हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं से सुना था कि हज़रत ने फरमाया था कि जो मेरे 40 मवाइस पढ़ ले तो मेरी तरबियत में आ जाते हैं, वो गोया मेरी तरबियत में आ जाते हैं। हज़रत ने शायद अपनी ज़िंदगी में इस तरह फरमाया होगा और अब ज़िंदगी के लिहाज से फरमाया होगा, लेकिन मुझे हज़रत के इस बात का गोया कि हज़रत के वफ़ात के बाद भी फ़ायदा पहुँचा, आप उसको बाद अज़मत करामत कह सकते हैं। ये 40 मवाइस शायद मैंने पढ़े होंगे, वल्लाह आलम, हिसाब तो मैंने नहीं किया लेकिन अंदाज़ा नहीं है। फिर मैंने ख्वाब देखा, वहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे हॉस्टल है, हॉस्टल में जो मस्जिद है जिसमें हम नमाज़ पढ़ते थे, तो उसमें हमारे पापा जान थे वो हैं और तानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और हज़रत साइड पे बैठे हुए हैं, वो पापा जान मुझे कोई किताब पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, वो हॉस्टल का गेट है, उसके सामने जो रास्ता है उस पर हज़रत तानवी रहमतुल्लाह जा रहे हैं, फिर इसके बाद वो हमारे पापा जान जा रहे हैं, फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ। और रास्ता मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जो बाद में हमारे शेख बने, यानी उनके मकान की तरफ जा रहा था। ये मैंने देखा, बिल्कुल वही हुआ कि वही पापा जान के साथ मेरा ताल्लुक हो गया, मतलब जाहिर मिलने जुलने का और उनसे सीखने का। फिर उसके बाद उन्हीं के कहने पर मैं बैत हो गया हज़रत से, पता चल गया ना, मतलब है कि यानी वो तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि माँ की उसमें वो चीज़ है कि अवाम खवास दोनों को फ़ायदा होता है माशाल्लाह। और इसकी वजह ये है कि वो आजकल के दौर के चूँकि मुजद्दद हैं, तो जो ज़माने हाल के मुजद्दद के उलूम को पढ़ते हैं तो ज़माने हाल का जो मुजद्दद होता है उसके ऊपर उस दौर के मुश्किलात खुलते हैं, उस दौर के मसाइल खुलते हैं, उस दौर के हालात उसके मुताबिक वो जैन मतलब जैन वो। जैसे मैं गया था हज के मौके पे, तो नहीं उम्रा था, सॉरी उम्रा था, उस वक्त उम्रा के मौके पे गया था, तो वहाँ पर मेरे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ख्वाजा मदीना मुनव्वरा, उसमें उस वक्त मक्का मुकर्रमा में थे, तो वो जो है ना मतलब है कि वो उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। तो बाद में माशाल्लाह ये हुआ कि हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर जो है ना वो भी स्पेशलिस्ट थे, तो वो आए, तो उनके साथ मेरा तारफ़ हुआ, तो उनको मैंने उस डॉक्टर साहब को बताया, तो गोया कि हम सब जा रहे थे मिले बहुत ज़्यारात पर जा रहे थे, तो रास्ता पर उनकी डिस्कशन क्या थी कि यहाँ क्या मसाइल है, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं یعنی وہ ڈاکٹر ڈاکٹر سے پوچھتا ہے نا کہ یا آپ کے ہاں کیا مسئلے ہیں, گیسٹرونٹالوجسٹ ہے تو مطلب یہ کون کون سے پرابلمز ہیں, اس کے کیا کیا حل بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پلیس ٹو پلیس بھی ویری کرتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم بھی ویری کرتا ہے کہ مسائل جو ہوتے ہیں, تو پھر اس کے جو حل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو وقت کا مجدد ہوتے ہیں اس زمانے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ اللہ کھول لیتے ہیں, اور اس کے مطابق ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں اور تحقیقات بھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے تو ان کے اوپر کوئی کنفیوژن والی بات نہیں آتی, وہ بالکل کھلے لولے انداز میں ساری چیزوں کو الحمدللہ کنسپچولی سمجھتا ہے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق بھی پھر ہوتی ہے. جو لوگ بڑے مشکل سے چیزیں حاصل کر لیتے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہوتی رہتی. کبھی مولانا تقی عثمان صاحب کو آپ نے پریشان دیکھا ہے؟ ہاں جی. یا اس طرح اور طانوی حضرات جو ہیں, جو مشائخ طانوی, کسی کو آپ نے پریشان, حشاش بشاش, کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کے اوپر وہ چیزیں پہلے بلٹ ان ہوتی, گویا کہ ان کے ذہن میں پہلے سے واضح ہوتی ہیں. اب مثلا میں آپ کو بتا دوں, میرے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے, جی وہ جی خوابے پہلے اچھی آ رہی تھی اور پھر اب نہیں آ رہی ہے, کیا ہو گیا؟ میں بھائی پاس خواب غیر اختیاری چیز ہے, آپ غیر اختیاری چیزیں کے در پہ نہ ہوا کرو, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کو اچھے خواب کیوں نہیں آ رہے تھے. ابھی تحقیق کس کی ہے؟ حضرت طانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی اختیاری میں ہمت سے کام لو, وہ چوٹنے نہ پائے, اور اگر اختیاری کے در پہ نہ ہو. کتنا بڑا اصول ہے. ہاں جی, اس طرح اور بہت سارے, یہ محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں. اس طرح مطلب اور بہت سارے, مطلب چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں لیکن اس کے اندر بڑے بڑے علوم ہیں. اب جن کو یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے فکرے ان کے اندر سیٹ ہو جائیں, یا ان کے قلب و دماغ میں وہ چیزیں بالکل واضح طور پر موجود ہوں, ان کے سامنے جو جو حالات آتے جائیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے جائیں گے نا, تو ان کو کیا پریشانی ہوگی. اور ہم نے دیکھا ہے باقی جو ان چیزوں کو نہیں جانتے, جن پہ چیزیں نہیں کھلی, وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں ایسے حالات میں. وہ جس وقت ہمارے پاس ہم کہتے ہیں خدا کے بندے کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وقت کا جو مجد ہو اس کے ساتھ اگر کوئی مناسبت کسی کو ہے. اب یہ بات میں اکثر نقش بندی حضرات سے بھی کہتا ہوں, کیونکہ یہ میں آپ صاف بتا دوں کہ وہی نقش بندی سلسلہ ہے جو خواجہ حضرت حاجی امداد علامہ جنبکی رحمۃ اللہ علیہ والے, یہ کوئی مختلف نہیں ہے. اور یہ من جانب اللہ اس کو ملایا گیا ہے, نقش بندی کو چشتیت کے ساتھ ملایا گیا من جانب اللہ, کہ حاجی امداد علامہ جنبکی رحمۃ اللہ علیہ جو نقش بندی سلسلے میں ماشاءاللہ یعنی کامل ہو چکے تھے, ان کو اجازت مل گئی تھی, اور شیخ کے بڑے محبوب خلیفہ تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت صاحب سے بیعت کرواتے. کیا مطلب؟ اور اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ وہ جو چشتی علوم ہے وہ ان کے اوپر کھلتی ہیں, اور ادھر نقش بندی تو پہلے سے حاصل تھی, اس دور کا جو سب اچھا سلوشن وہ سامنے آ گیا. اب اس کے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, ذکر تو یہ حضرات بھی دیتے ہیں نا, یہ پہلے چشتیوں کی طرح مجاہدات تو نہیں کراتے نا ابتدا میں, یا کراتے؟ ہاں جی, وہ تو نہیں کہ مطلب وہ مجاہدے سے شروع کرا, پہلے تو مجاہدے سے شروع ہوتا تھا, وہ نہیں کراتے. وہ کیا کرتے ہیں, ذکر دیتے ہیں نا, اور اس کنسیپٹ درست کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, اور اعمال کے اوپر لاتے ہیں, بالخصوص سنت پہ آپ کو لاتے ہیں. تو وہ سنت بات جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ سارے کے سارے پریکٹیکل اس میں آ گئی یا نہیں آئی؟ وہ آ گئی, اور یہ مقامات آپ کو باقاعدہ کوشچن آنسر کی صورت میں اتوے کراتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جس مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کرا دیتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ علوم بھی دیتے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ بالکل ایک عملی سلوشن ہے آج کل کے دور کا. تو اب اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجدد صاحب رحمت کا کام ختم ہو گیا, وہی چیز آ رہی ہے, وہی چیز آ رہی ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ دور کے لحاظ سے جو مسائل تھے وہ چینج ہو گئے, لہٰذا اس کے جو حل سامنے آ گئے تو وہی ہے. البتہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذکر دے دیتے ہیں, ذکر وہ دیتے چشتی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ذکر جو ہے بذات خود علاجی ذکر کا ایک خاص ترتیب مقصود نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. ذریعے کے طور پر دیا جاتا ہے کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو جب ذریعے تو ذریعے کئی بھی ہو سکتے ہیں, اب ایک کو چشتی طریقے سے آپ ذکر دے دیں، کسی اور کو نقشبندی طریقے سے دے دیں، کسی اور کو سروردی طریقے سے، کسی اور کو قادری طریقے سے، ہے تو ذکر ہی نا، ہے تو ذکر ہی. اب کسی کو ایک طریقے سے اللہ پاک کراتے، دوسرے کسی کو دوسرے طریقے سے کراتے، ماشاءاللہ سارے طریقے اپنے اپنے طور پہ زندہ ہیں، سارے طریقے اپنے اپنے طور پر زندہ ہیں. اب اسی چیز کو الحمدللہ ذرا تھوڑا سا آج کل کے دور کے لحاظ سے سمجھ کر ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہو گئی کہ ہم نے چاروں سلسلوں کے ذکر کو اکٹھا کیا. پہلے ہمارے بھی چشتی سلسلے کا ذکر ہوتا تھا نا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ اور اللہ، یہی ہوتا تھا. ہاں جی، لیکن آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق اور اللہ. لا الہ الا اللہ تو ہر سلسلے میں ہے لیکن چشتیت میں بالخصوص ہے. لا الہ الا اللہ یہ قادر سلسلے کا، حق یہ سروردی سلسلے کا، اللہ اس میں ذات، یہ جو ہے نا نقشبندی سلسلے کا. چاروں سلسلے آ گئے، ٹھیک ہے. اب ان چاروں سلسلوں کے آنے کا فائدہ کیا ہوا، نسبت اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہیں. اب میں یہ کسی جگہ بیٹھ جاؤں تو ضروری نہیں کہ میرے پاس صرف چشتی آ جائے، یا صرف نقشبندی آ جائے، صرف قادری آ جائے، صرف سروردی آ جائے، کوئی مختلف لوگ آ سکتے ہیں. اب جس کو جس ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو اس طرف ہے، یہ تو اس طرف ہے، لہذا اب ان کو وہی چیزیں آپ صحیح انداز میں دیں. باقاعدہ الحمدللہ ایک عالم ہے، ان کو تو ماشاءاللہ کا کاسب رحمۃ اللہ کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ شبیر سے سروردی اسکار لے لو، اور مجھے انہوں نے ٹیلی فون کر دیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ، جو اللہ نے مناسب سمجھا ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو میں نے دے دیا، ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ سروردی سلسلے کے اسکار بھی زندہ ہو گئے، حالانکہ عرصہ دراز سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سروردی کدھر ہیں، پتہ چل رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سروردی کدھر. اس ذکر کے چلنے سے سبحان اللہ اپنے ساتھیوں میں ہم نے سروردی دیکھ لی کہ سروردی موجود ہے، مزاجن موجود ہے. اب جن میں مزاجن سروردیت ہے ان کو نسکار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں انگلینڈ گیا تھا تو ایک صاحب تھے وہ چشتی مزاج کے تھے، دوسرا جو ہے نا وہ دو رشتہ دار تھے، اور ایک جو ہے نا مطلب سروردی مزاج کے تھے، دونوں ایک جگہ ذکر کر رہے تھے. جب حق کا ذکر آیا نا بالکل واضح فرق ہوتا ہے، جو سروردی مزاج کے تھا ان کا ذکر الگ تھا، ان کا جو ہوتا وہ الگ تھا، بالکل فرق معلوم، مزاج کا فرق ہوتا ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے لیے سارے اچھے ہیں، ہم ماشاءاللہ الحمدللہ یہ چشتی اسکار یا سروردیا جو بھی ہم اللہ اسکار کے سے شروع کرواتے ہیں، پھر بعد میں جن کی مناسبت نقشبندی لطائف اور مراقبات سے ہوتی ہے ان کو اس لائن پہ چلا دیتے ہیں، اور اگر کسی اور طرف ان کا ہوتا ہے پھر اس کو اس لائن پہ چلا دیتے ہیں. جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہی الحمدللہ مطلب جو ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہ طریقہ زیادہ کمپیٹیبل ہے اور اس سے ماشاءاللہ اس کو لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو میں نہیں کہ تو باقی لوگ بھی ایسا کر لیں، لیکن ہم تو نہ چھوڑیں نا، ہم تو اس طریقے سے چلے جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، اور ماشاءاللہ فائدہ محسوس بھی ہوا اور اس سے لوگوں کو الحمدللہ بہت کچھ فائدہ ہوا. تو اس طریقے سے ہم ماشاءاللہ ہم یعنی وہ کر سکتے ہیں، اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو جائے. میں نے قصداً نیم الفاظ میں مکتوب شروع نہیں کیا، میں نے کہا پورا نہیں کر سکوں گا تو پھر درمیان میں رہ جائے گا، تو بہتر ہے کہ اگلی دفعہ شروع کیا جائے. تو میں نے کچھ اضافی باتیں اس لیے کر لیں کیونکہ اس کے لیے مناسب وقت موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ بسم اللہ، لا الہ الا 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 اللہ،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك صلى لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله الله حق 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 اللهم صل آج چونکہ سورہ بھی سلسلے کا مطلب جو ہے نا وہ ذکر آ گیا
تو ان کا ایک اصل ذکر جو ہے وہ جو مطلب جو کہ ان کا اصل ذکر ہے جیسے اللہ چشتیا سلسلے کا اصل ذکر ہے تو ان کا اصل ذکر جو ہے نا وہ حق اللہ ہے. تو یہ بھی آج کرا دیتا ہوں تاکہ تعارف ہو جائے. حق اللہ 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 حق اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا و علیہ. اللہ 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 صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا. چونکہ آج بدھ کا دن ہے تو تھوڑا سا مراقبہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ پاک محمد سے ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. نحمد و کے آخر معمول رسم مسول علام عالم دن جہت المقبول من قربات عند اللہ و صلاة الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول وان شابت الفروم الرسول ثم نسل قبی ما سنقول ومن السوال من کل قبول. اللہم حسن فرجی ویسر لی امری. اللہم این حسن کا تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و تمام مغفرتک. اللهم اعطني كتاب يمينك. اللهم اغشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الاقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اعطني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم اهني مسلما متني مسلما اللهم عذب الكفرة والكي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذ من شكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بنعمتك الذي عهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح أملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ربي يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأتوب من حسن عبادك. يا رب أسألك من خير كل يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تقي السيئات ومن في قدرهم تو ذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أسب أني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالي برحمتك فإني مسلم وتنفي عن الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في سؤال ما يدونك فيه وأن تشركهم في سؤال ما ندوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة والوجل في المستفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم هدني من عندك وافد علي من فضلك واسب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم نسألك التوفيق على الهدى وعمال اليقين ومناسعة على التوبة وأزمة على الصبر وجد على الخشية وطلب على الرغبة وتعبد على الورع وعرفان على المهتة القاق. اللهم نسألك مخافة تهجنا المعسويك حتى عمل بطاعتك عملا أستيك برزاك وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك وحتى أهلسك لك النسية حياة منك وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تخذنا بغتة ولا تغفرنا عن حكم ولا وزية. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل لي إماما نور ودم رحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني التلاوة وأنا الليل وأنا النهار واجعل لي هجاة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وأمن عبدك وأمن أمتك الناس يأتي بيدك أتقلب في قبضتك وصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت هذا المكان العزيز بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أعوذ إلا بالله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من نزل ونزل أو نذل ونزل ما يظلم علينا أو نجهل وجهل علينا وذل وذل أعوذ بنور وجهك الكريم الذي يضع الله السماوات والشرك الظلمات وسله علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل عليك غضبك وتنزل علي سخطك ولك أدبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واكيتنك واكية الوليد. اللهم إني أعوذ بك من شر العمي آمين السيل والبير السهول وتقبل هذه الدعوات فيك محمد اشرف الياب دواسي محمد مصطفى ومحمد علي محمد الشيف المجد مولانا محمد اشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف محمد اقبال مدين وسيد الاشياء وسيد تنظيم الحق وسيد تنظيم الحق وجميع المتعلقين وفيك ابائهم ومهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاه تسبق الاحد.